نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تقریبا 15 پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل ہو گئے ایک رکوع اس کا باقی ہے چودھویں پارے کے ربع اخیر سے آج تلاوت کی گئی ہے یہ آیت بڑی جامع ترین آیت ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو جمعے اور عیدین کے خطبات میں عام طور پر خطبے کے آخر میں پڑھا جاتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ بڑی جامع ترین آیت ہے, اس میں اللہ رب العزت نے عدل کا, احسان کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرمایا ہے. اسی طرح فحش اور منکرات سے, حدود سے تجاوز کرنا, ظلم و زیادتی کرنا, اس سے منع کیا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون, تمہیں نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. بہت سے صحابہ کرام, یعنی جو بعد میں صحابی بنے لیکن اس آیت کو سن کر وہ مسلمان ہوئے. حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ میں مسلمان تو پہلے ہو گیا تھا لیکن دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا. پھر ایک موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے, جس طرح وحی جب آتی تھی تو جو آثار اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا ہوتے تھے وہ ظاہر ہوئے, اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی, بتائی, اس کے بعد ایمان میرے دل میں راسخ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے محبوب ہو گئے. اسی طریقے سے ایک اور شخص جو اپنے قبیلے کا سردار تھا, اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے چاہا کہ میں تحقیق کر کے آؤں کہ واقعتاً یہ نبی ہیں یا نہیں. تو جب وہ جانے لگا تو اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ یہیں رہیں اور ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے تحقیق کر کے پھر آئے گا. چنانچہ دو آدمی جو قبیلے کے عقل مند آدمی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ من انت وما انت. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں, اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ سب کچھ لے کر میں نازل ہوا ہوں, آیا ہوں. اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. انہوں نے اس آیت کو پڑھنے کا دوبارہ آپ سے درخواست کی, آپ نے پھر پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی. اور پھر جب یہ یہاں سے واپس گئے اور جا کر اپنے غالباً اقسم نام تھا ان کا, ان کو جا کر کہا کہ بھئی ہم ان سے جا کر ملے, اور ہم نے ان سے دو ہی سوال کیے تھے کہ من انت وما انت, یعنی پوچھا یہ تھا کہ آپ کون ہیں, آپ کا حسب نسب کیا ہے اور آپ کیا لے کر آئے ہیں, کیا پیغام ہے آپ کا. تو انہوں نے حسب نسب پر تو بہت توجہ نہیں دی, مختصر سا جواب دیا کہ محمد ابن عبداللہ, یعنی اپنے والد کا نام بس ذکر کیا کہ عبداللہ کا بیٹا ہوں. لیکن جب ہم نے لوگوں سے تحقیق کی تو بہت ہی عالی نسب, اپنے ممتاز شرف والے آدمی تھے ہر اعتبار سے, اور جو پیغام لے کر آئے تھے وہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا, اور یہ آیت قرآن مجید کی پڑھ کر سنائی. چنانچہ انہوں نے یہ آیت چونکہ یاد کر لی تھی اس کو بھی سنائی. تو اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں. اور پھر اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تم جلدی کرو اور مسلمان ہو جاؤ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھیں اور تم پیچھے رہ جاؤ, تو تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر اسلام قبول کر لو. تو بہرحال یہ آیت بڑے جامع ترین آیت ہے, اس میں اللہ رب العزت نے حکم کیا ہے عدل کا. اگرچہ اس کا ہر لفظ وضاحت طلب ہے اور تشریح کا طالب ہے, عدل کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں, اور اسی طریقے ایتا عید القربہ قرابت داروں کو جو دینے کا حکم ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ سب تفصیل چاہتا ہے، لیکن یہاں اتنا ہی بس سمجھ لیجئے کہ تین چیزیں ہیں جو مثبت ہیں اس میں جو بیان کی گئی ہیں، اور تین چیزیں منفی ہیں. تو مثبت یہ ہے کہ عدل کرو، چاہے وہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا اپنے قرابت داروں کے خلاف ہو، یعنی اگر کوئی بات ایسی ہو جائے تو اگرچہ اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ تمہیں فیصلہ کرنا پڑے، تب بھی عدل و انصاف سے کام لو. اسی طریقے سے احسان و سلوک کا معاملہ کرو. احسان کی تعریف لمبی چوڑی ہے، لیکن بہرحال عام عرف عام میں ہمارے ہاں ایک دوسرے پر جو احسان کرتے ہیں وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اور اصل اس کا یہ ہے کہ عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم اس تصور کے ساتھ کسی عبادت کو انجام دیں گے تو یقیناً وہ اخلاص سے بھری ہوئی ہوگی. پھر اور اسی طرح ایتا عید القربا قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا ہے. دوسری ساری دنیا میں بانٹتے پھریں لیکن اپنے عزیز قرابت دار رشتے دار محتاج ہوں اور ہم ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں، تو شریعت نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے قرابت داروں کو، عزیزوں کو، رشتے داروں کو نہ بھولیں. اگر وہ حسن سلوک، یعنی حسن سلوک تو کرتے ہی رہیں، اگر وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں تب بھی ان کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک صاحب نے غالباً ایک باندھی کو یا لونڈی کو آزاد کیا تھا. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا، غالباً وہ ضرورت مند ہوں گے. یعنی آزادی، غلام کو آزاد کرنا شریعت میں بہت ثواب کا کام، لیکن اس کے باوجود اپنے کسی عزیز کو دے دینا اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام. تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہوئے، بعض لوگ جو ہے وہ دوسروں کو بانٹتے پھرتے ہیں لیکن اپنے قرابت داروں کو بالکل بھول جاتے ہیں. تو اپنے عزیزوں کا خیال رکھنا، ان کے ضروریات کا خیال رکھنا. بعض اوقات بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن ہوتے وہ مستحق ہیں، تو اگر ایسی ضرورت ہے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم زکات ہی دیں. یہاں عجیب ایک ماحول یہ ہے کہ زکات تو دینے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں لیکن صاف مال کسی کو دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے. یاد رکھیے کہ یہ جو زکات ہے یہ تو فرائض منصبی میں ہے ہمارے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ تو ہم اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے، اپنے میل کچیل صاف کرنے کے لیے ہم دیتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زکات دے چکے ہیں اس کے باوجود ہمیں کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے کہ جو مستحق ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت ہم جو زکات کے علاوہ مال ہے اس سے پوری کریں گے. کوئی بھوکا نظر آتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ زکات دے چکے صاحب ہم اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے، اس کو جو پیسے ہیں دوسرے پیسوں سے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کو کپڑے پہنا دیے جائے، یا اس کی کوئی دوسری ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف زکات ہی کا دینا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں. زکات کے علاوہ بھی ہمارے پاس مصارف ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے. تو بہرحال اور دو تین باتیں یہ ہیں کہ وینہا عن الفحشاء، فحش اور بے حیائی کی باتوں سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ ان کاموں کے قریب مت جاؤ. والمنکر، منکر کے اندر اگرچہ منکر کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن فحشا کا جو لفظ ہے یہ اس سے زیادہ خاص، کہ خاص بے حیائی کے کاموں سے خاص طور پر رکو، اور منکر جو کام ہے یعنی ایسے جو مناسب نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان سے بھی رکو. والبغی، حدود سے تجاوز کرنا، ان میں کچھ تھوڑا بہت فرق تو ہے لیکن بہرحال اگر دیکھا جائے تو ایک ہی معنی ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے اور ظلم کے کاموں سے رکو، ظلم نہ کرو کسی کو. اور اسی طریقے سے آگے حکم یہ دیا گیا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ جب تم کسی سے عہد کر لو، معاہدہ کر لو، اس معاہدے کو پورا کرو، اپنے معاہدوں کو نہ توڑو، وعدہ خلافی نہ کرو، بعد ان کے پکا کرنے، یعنی جب تم نے مضبوطی کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ بس ضرور ہمارا آپ کا یہ وعدہ ہے، معاہدہ ہے، کسی معاملے معاہدہ کر لیتے ہیں جو بھی معاملہ ہے، تو اس معاہدے کو پورا کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے سورہ نحل میں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں جو کافر ہے، ظالم ہے، اور آپ سے کلمہ کفر کہلانا چاہتا ہے، آپ کا جی نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کہوں گا تو یہ مجھے مار ڈالے گا، اور اسے قدرت بھی ہے مارنے پر، تو ایسی صورت میں جبکہ آپ کا دل مطمئن ہو اندر سے، اگر زبانی طور پر خدا نہ کرے کوئی کلمہ کفر کہہ بھی دے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمار بن یاسر، یعنی حضرت عمار اور ان کے والدین یاسر اور ان کی جو بیوی سمیہ، ان کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت صہیب، ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور پکڑ کر کافروں نے یہ چاہا کہ کلمہ کفر کہیں، تو حضرت یاسر نے اور ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو قتل انکار کر دیا تھا کہ اگر تم جان لیتے ہو تو لے لو، قتل کرنا ہے تو قتل کر دو، لیکن ہم یہ کلمہ کفر اللہ کی ذات میں نہیں بولیں گے. چنانچہ حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ کے ساتھ تو جو زیادتی ان بدبختوں نے کی کہ دو اونٹوں کو مخالف سمت میں بٹھایا اور ایک ٹانگ آپ کی ایک اونٹ سے باندھی، دوسرے سے دوسری، اور دونوں مخالف سمتوں میں اس ان اونٹوں کو دوڑا دیا، یہاں تک کہ بیچ میں سے ان کو چیر دیا. اس ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور یہ دونوں کے دونوں اسلام میں سب سے پہلے شہید، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ان کو اعلی درجات اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی کہ اپنی جان جان آفری کے سبرد کر دی، لیکن کلمہ کفر انہوں نے کہنا پسند نہیں کیا. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواتین میں سب سے پہلی شہید ہیں، اور حضرت یاسر سب سے پہلے مردوں میں شہید. ان کے جو صاحبزادے تھے عمار، انہوں نے جو وہ چاہتے، جب انہوں نے اپنے والدین کا یہ حشر دیکھا تو فطری طور پر انسان کے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، انہوں نے جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیا. اب کہہ تو دیا انہوں نے چھوڑ بھی دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اب انہیں بڑا افسوس تھا کہ میں نے ایسا کلمہ کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کلمہ کفر میں نے جو ہے وہ کہہ دیا، اور مجبور میں تھا، جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا وہ مجھے قتل کر ڈالتے، اس لیے میں نے کہہ دیا. آپ نے فرمایا بتا تمہارے دل کی، قلب کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قلب میں تو میرا ایمان بھرا ہوا تھا، یعنی پہاڑوں سے بھی زیادہ ایمان میرا مضبوط تھا، الحمدللہ دل کے اندر پورے پورا یعنی اللہ تعالی کے رب ہونے کا اور آپ کے نبی ہونے کا یقین تھا. فرمایا کہ بس پھر کوئی حیرت کی بات نہیں. اور پھر یہ آیتیں بھی اللہ تعالی نازل فرما دی تاکہ ان کو اطمینان قلب ہو جائے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، جو شخص کے کفر کرے اللہ پر، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر اسے مجبور کر دیا گیا اس پر، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا قلب جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا. تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کا ایمان باقی ہے، وہ اس کہہ دینے سے کافر نہیں ہوتا. البتہ جن لوگوں نے ایسا کیا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور وہ عذاب عظیم میں انشاءاللہ مبتلا ہوں گے. اسی طریقے سے اسی سورہ نحل کے بالکل آخر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی دعوت دینے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ تو ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظہ نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ، اور موعظۃ الحسنہ کہا ہے، عمدہ طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرو، بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے مجادلہ بھی کرنا پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے. وہ ایک تین باتیں بیان کی گئی، تو اس میں تینوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو یقیناً وہ دین کی طرف مائل ہوں گے. اصل شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اگر آپ مشتعل ہو جائیں گے، بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیں گے اور لوگوں کو رغبت نہیں دلائیں گے بلکہ ان سے لڑنا شروع کریں گے، تو یقیناً پھر لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے. اس لیے اپنے اخلاق کو کام میں لاتے ہوئے لوگوں کو اشتعال دلائے بغیر ان کو دین کی طرف، کوئی بات اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے تو سب کے سامنے اس کو رسوا نہ کیا جائے، سب کے سامنے اس کو برا نہ کہو، اور سب کے سامنے اس کو یہ بات نہ کہو بلکہ تنہائی میں جب موقع ملے تب آپ اس سے کہیں کہ بھئی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو میری بات سنیں تو میں آپ سے کہوں، اور پھر اس کو یہ بتا دو کہ بھئی میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوں، آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوں، لیکن چونکہ دین کی ایک بات ہے، اور دین جو ہے وہ الدین النصیحہ، خیر خواہی کا نام دین، اس لیے میں خیرخواہی کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو عمل ہے بظاہر وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا، میں نے اس طرح سے سنا ہے، اور اگر آپ زیادہ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کے پاس چلے چلے ان سے جا کے معلوم کر لے، مطلب اس کو ایسے طریقے پر بات کریں کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. بعض اوقات ہم بات تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن انداز ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اس نے حقیر سمجھا. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہمیں پتا بھی تم بڑے مسلمان ہو، ہم تو کافر، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ہی پتا ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان. تو یہ جملے اس لیے کہنا پڑتے ہیں کہ سامنے والے کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اتنا ترش ہوتا ہے اور ایسا سخت لہجہ ہوتا ہے کہ جو اس پر مجبور ہو جاتا ہے ایسے الفاظ کہنے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی نصیحت کرنا چاہتے تھے تو لوگوں کا نام لے کر کبھی نصیحت آپ نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ فرماتے تھے ما بالو اقواب، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، قوم کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں. یعنی جو خرابی ہوتی تھی آپ کو پتا تھا کہ فلاں شخص میں یہ خرابی ہے، لیکن نام لے کے آپ ارشاد نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یہ عمل کر رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ سب کو سنا دیا، اب جو شخص اس میں مبتلا ہے اس نے بھی سن لیا، اب وہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگتا تھا کہ اچھا بھائی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بات نصیحت کی جائے تو ہر آدمی کو بغور سننا بھی چاہیے، اور اگر اپنے اندر کو خرابی دیکھے تو دلی دل میں اس پر تائب بھی ہو اور اپنے درستگی کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے. انشاءاللہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، بے نفسی ہوگی، ہم دوسرے کی بات کی قدر کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کے ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے ہم کہیں، لیکن اس میں طریقہ ایسا اختیار کریں کہ سامنے والا اس کو برا نہ لے. بعض اوقات بعض لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، حافظ سین سے نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی تصویر بنی ہوئی ہے نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ بےچارا شاید ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ ہی مسجد میں آیا ہو، تو اگر اس کو ہم ایسا رویہ کریں گے کہ سختی سے ڈانٹ دیں گے، ڈپٹ دیں گے، یا کوئی بچہ ہے پہلی صف میں آ گیا ہے زبردستی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکال دیں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی وہ مسجد میں ہی نہ آئے، نماز ہی نہ پڑھے. اس لیے طریقہ یہ نہیں، بچے سے بھی محبت پیار سے اس کو بتا دو کہ بیٹا صف کی دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ. اول تو جو لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں اگر وہ بچے چھوٹے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوں، اور چھوٹے بچے ہوں تو بیچ میں نہ کھڑے ہوں بلکہ صف کے بالکل دائیں جانب یا بالکل بائیں جانب، اور اگر ضرورت ہو صفیں لمبی ہیں مجمع زیادہ ہے تو پھر بیچ میں لے کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے ساتھ. اور لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے ساتھ میں کہ تاکہ یہ بچہ شرارتیں نہ کرتا پھرے، اور خدا نہ کرے مجمع زیادہ ہے بچہ اگر ادھر ادھر بھاگ گیا تو باپ ہے اس کے دل میں یا بھائی ہے اس کے دل میں خیر ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کوئی لے کے تو نہیں چلا گیا، اس کے 100 خیالات نماز میں آئیں گے تو ساری نماز ہی اس کی خراب ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ اس کے اپنے ساتھ لے کے کھڑا ہو. تو متفرق طریقے سے البتہ کھڑا ہونا چاہیے، بعض لوگ جو ہے وہ بیچ ہی میں 8-10 بچے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، اور پھر اس زمانے میں چونکہ خواتین بھی آتی ہیں فرمایا کہ عورتوں کی صفیں ہوں. البتہ جب سب بندی ہو رہی ہو اس وقت، یعنی بڑوں کی صفیں بن گئیں، اب بچوں نے سب بنا لی، انہوں نے اپنا حق استعمال کر لیا جہاں کرنا تھا، اور اس کے بعد اب 8-10 لوگ صفیں اور آ گئیں، اب کسی کو حق یہ نہیں کہ ان بچوں کو وہاں سے ہٹائیں، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح کھڑے ہوئے ہیں، اپنے مقام پر کھڑے ہیں. جس وقت سب بندی ہو رہی تھی انہوں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے رکھا. اب جو لوگ بعد میں آئے ہیں انہیں چاہیے کہ ان بچوں کو پیچھے کھڑے ہوں، اس لیے کہ وہ بعد میں آئے ہیں اور بچے ان سے پہلے آ کر سب بندی کر چکے. بعض لوگ ان بچوں کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بےچارہ اگر تیسرے سب میں تھا وہ 30ویں سب میں چلا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچے بددل ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ بعض اوقات ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور نماز پڑھنے سے بھی بھاگ جاتے ہیں. ہمیں ان کی اچھی عمدہ تربیت کرنی چاہیے، اپنے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ہم شروع سے گھر میں بتا کے سمجھا کے بھیجیں کہ بیٹا مسجد میں کس طرح سے رہنا ہے، شرارتیں نہیں کرنی ہے، لوگوں کی نماز خراب نہیں کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے اگر تعلیم و تربیت دیں گے تو یقیناً بچے اس کو سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور اگر اپنے ساتھ لے کے آئیں تو اچھی بات ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ چھوٹے بچے جن کو پیشاب پخانے کا پتہ نہیں، پاکی ناپاکی کو نہیں جانتے، ان کو مسجد میں نہ لایا جائے، اس لیے کہ مسجد کو وہ آلودہ کر دیں گے. چنانچہ ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، جمعہ میں لوگ لے کے آتے ہیں خاص طور پر مسجد میں پیشاب کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ بتا کے بھی نہیں جاتے، ایسے چپ کر کے نکل جاتے ہیں. وہ دوسرے کسی لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بےچارے آ کے بتاتے ہیں کہ کسی بچے نے پیشاب کیا، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے اس کو صفائی کرائی جائے، دھلوایا جائے، جو بھی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ صفیں اس طرح سے خراب ہو جاتی ہیں، اور آج کل چونکہ قالینیں ہیں ان کو دھونا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، ان کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کو جب ہم لائیں تو ان کو صحیح طریقے پر سمجھا کر تربیت کے ساتھ لائیں تاکہ جو ہے وہ مسجد بھی خراب، اور 7 سال کے بعد اپنے ساتھ لائیے، ان کو نماز کا حکم کہا گیا ہے، اپنے ساتھ لا کر ساتھ میں کھڑے ہوں، ان کا نماز پڑھا سکھائیں، تربیت کریں، یقیناً یہ ایک اچھی صفات ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کی سرزنش بھی کرنی چاہیے، تھوڑی بہت مار پیٹ بھی کرنی چاہیے تاکہ بچے ہی سمجھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بہرحال یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، جہاں تک بڑوں کا معاملہ ہے، بڑوں کو بھی ہم جب وعظ و نصیحت کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ نہ کریں۔ اگر کسی نے ٹوپی نہیں رکھی تو یقیناً ٹوپی آداب میں سے ہے، یعنی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر کرتا بھی کسی نے نہیں پہنا ہوا، یعنی مرد حضرات ہیں، اگر اس کا ستر چھپا ہوا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، تب بھی ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ صاحب ٹوپی کو ضروری تھوڑی، پھر ضروری ہم بھی نہیں کہتے، آداب میں سے، جس طرح کرتا پہننا آداب میں سے، شلوار پہننا آداب میں سے، صاف ستھرے کپڑے پہننا آداب میں سے، ورنہ تو آدمی صرف ایک جو ہے اگر تولیہ باندھ کے آ جائے ایسا کہ وہ ناف سے اوپر ہو اور گھٹنوں سے نیچے ہو، نماز تو تب بھی ہو جائے، لیکن ہم یہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ کرتا پہنتے ہیں یہ بھی آداب ہی میں سے، شلوار پہن کے آتے ہیں پورا لباس پہ، اسی پورے لباس میں سے سر کو ڈھانپنا بھی ہے، تو سر کو ڈھانپنا، یہ پر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، یہ آداب میں سے ہے۔ جب ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو ایسا کیوں نہ طریقہ اختیار کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہوں، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سر پر امامہ باندھ کر یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں اس میں کیا تکلیف، چھوٹی سی ایک ٹوپی جیب میں رکھے۔ مسجدوں کی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں خاص طور پر بعض میلی ہوتی ہیں، یا وہ جو ہے وہ چٹائیاں وٹائیوں کی، آج کل اللہ کا شکر ہے کہ اس کا رواج ختم ہو گیا، ورنہ عام طور پر مسجدوں میں ہوتی تھی، ایک تو مسجد میں گندگی، دوسری بات یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن کر ہم کسی تقریب میں جب نہیں جا سکتے تو اللہ کے دربار میں ایسی ٹوپیاں پہن کر کیوں آئیں۔ تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں۔ اب اگر کسی شخص میں آپ یہ خرابی دیکھتے ہیں تو اس کو محبت پیار سے سمجھا دیں، اور ایسے وقت میں سمجھائیں کہ جب کوئی اس کے پاس نہ ہو، تنہائی میں، تاکہ وہ اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھے اور اپنی تحقیر نہ جانے، اور آپ کی جو بات ہے وہ کارگر ہو، مقصد بھی یہی ہے۔ اور جب آپ بتا رہے ہوں تو بتاتے وقت بھی خدا نہ کرے اپنے آپ کو برتر اور اس کو کمتر مت سمجھیں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی چونکہ دین کا حق ہے، جو بات ہمیں معلوم ہے وہ بات ہم دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے ہم پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے جو اگلی آئے تھے اس میں ایک اور مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جب کافروں کو شکست ہو گئی بعد میں اور وہ چلے گئے، تو اس وقت تقریباً 70 شہداء صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو آپ کے چچا تھے، اور ان کے ساتھ ظالموں نے ایسا معاملہ کیا تھا کہ ان کی ناک کان، ان کا جو ہے وہ کلیجہ چبایا گیا تھا، یعنی مسلح کیا گیا تھا باقاعدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا، اور آپ نے قسم کھائی کہ میں بھی بدلے میں 70 کافروں کو مسلح کروں گا، جتنے یعنی ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور مسلح تو ایک کے ساتھ کیا تھا، لیکن آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ 70 کفار کو جو ہے وہ ان کے ناک کا ناک ہم نکالیں گے اور کاٹیں گے، یعنی چچا کے اس سے بدلے میں انتقام۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اے نبی آپ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں، آپ انتقام مت لیجئے۔ دیکھیے یہ وہ تعلیم ہے شریعت کی جو شریعت نے ہمیں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، چنانچہ فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہی ہو تو صرف اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی اتنی تم بھی کر سکتے ہو، کسی نے کان کاٹا تم بھی کان کاٹ سکتے ہو، ناک کاٹی ہے ناک کاٹ سکتے ہو، ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ کاٹ سکتے ہو، ایک آدمی کے ساتھ ایسا کیا تم بھی ایک آدمی کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن ایک آدمی کا بدلہ 70 کے ساتھ لینا یقیناً یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا تم بھی کر سکتے ہو، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر، یعنی اگر تم ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر، انتقام نہ لو، معاف کر دو اور صبر سے کام لو۔ اور پھر فرمایا کہ وَصْبِرْ، خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کیا، یعنی پہلے تو عام قاعدہ بیان کیا تمام لوگوں کے لیے، اور پھر فرمایا کہ وصبر وما صبرک الا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر جو ہے وہ اللہ کی مدد اور توفیق سے ہی ہوتا ہے. ولا تحزن علیہم، آپ غمگین نہ ہوئیے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، دین قبول نہیں کرتے، دین کی باتیں نہیں مانتے، آپ غمگین نہ ہو. ولا تک فی ضعیق مما یمکرون، اور یہ جو الٹی سیدھی ایسا سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی آپ بددل نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ. اس سے یہ دو باتیں پتہ چلی، شریعت نے ہمیں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک تو صبر سے کام لیا جائے، بے صبر نہیں. آج ہمارے یہاں بالکل میں نے اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا، خاص کر ٹریفک کے اندر اچھے خاصے دیندار لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بکرے ہوتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، اور نہ انہیں احساس ہوتا کہ بھئی غلطی ٹھیک ہے اسی دوسرے کی ہی صحیح، لیکن کم از کم ہم اپنی ظاہری شکل و صورت کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ کریں. غلطی ٹھیک ہے اس نے کر دی، وہ تو کرے گا، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ صبر کریں، اس کی غلطی کو بھی سہ لیں. بہت زیادہ ہو تو اس کو تھوڑا سا احساس دلا دیں کہ بھائی ذرا دھیان سے چلا لو، مطلب کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ جس سے اصل اس کی اصلاح ہو جائے، نہ یہ کہ وہ بھی گالیوں پر اتر آئے. غلطی تو اسی کی تھی، لیکن آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اس لیے اس کا احتیاط کرنا چاہیے. فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو، صبر سے کام لو، یہ زیادہ بہتر. تو دو چیزوں کا حکم دیا، ایک تو یہ کہ تقوی اختیار کر اللہ سے ڈریں، اور دوسرا یہ کہ صبر اختیار کریں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے پھر کافی ہو جاتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں دوسرے پارے ہی میں یہ ہے کہ وبشر الصابرین، خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں کوئی مصیبت کے اندر عموم ہے، کوئی سی بھی مصیبت، یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا تو تب نہیں، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے یہ بھی غلط ہمارے ہاں وہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے پر انا للہ پڑھنی چاہیے. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اگر پاؤں میں ٹھوکے بھی لگی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بجلی چلی گئی اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون، ذرا سی تکلیف پہنچی پاؤں میں ہاتھ میں پھانس چپ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. قدم قدم پر ہمیں اس کی تعلیم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مر جائے، اگر کوئی بےچارہ کسی ذرا سی انگلی مڑ گئی کچھ ہو گیا، اس نے انا للہ پر کہتے کہ مر گیا کوئی، فوراً اس کو کہیں گے مر گیا کوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ غلط چونکہ ہمارے یہاں پھیلی ہوئی یہ چیز، اور ہم سمجھتے ہیں کوئی مر جاتا بھی انا للہ پڑی جاتی، تو ایسا نہیں ہے. ہر مصیبت پر، ہر مشکل پر دو کام کرنے چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو صبر کرے، نمبر ایک، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے. یہ صحیح طریقہ ہے شریعت کا جو ہمیں بتایا گیا، اور انشاءاللہ اس طریقے کو آپ اپنا کے دیکھیے، اس سے آپ کی کتنی مدد ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں گے. بس بھائی بیان آج کا کافی ہے، اتنا ہی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حوصلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما، مواساد اختیار کرنے کی اور غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں سے ایک دوسرے کو محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ میرے پاس ایک پرچی آئی ہے، ریان ایک بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرما دیں. اور بھی ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اقارب میں، دوست احباب میں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی، سننے سنانے کی، یاد کرنے کی، ذکر و اذکار کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. بعض نوجوان ایسے بھی یہاں آتے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں حالات اس سے برعکس ہیں، والدین کی رغبت اس طرح بالکل نہیں ہے، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائیں، انہیں بھی نمازی بنا دیں، انہیں بھی روزے دار بنا دیں، اور شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت دار نصیب فرما۔ اسی طریقے سے بعض کی اولاد گمراہی کی طرف مائل ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی راہ راست پر لیا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔